الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين متمزاج سلسلوار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ الانفال جو کہ مدنی سورت ہے اور یہ دو مدنی سورتوں کا ایک جوڑا جس کا ہم نے اب آغاز کیا ہے سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ جو اس کے بعد آنے والی سورت تفصیل کے ساتھ ہم نے ان دونوں سورتوں کا جو باہمی ربط ہے اس کو بھی سمجھا تھا اور سورۃ الانفال کے حوالے سے یہ بات تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آئی تھی کہ اس میں پوری سورت میں غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ ہے یعنی غزوہ بدر کے فوراً بعد یہ سورت ہے کہ جو کہ نازل ہوئی ہے اور بدر کا پورا نقشہ اس کے جو حالات و واقعات ہیں وہ اس صورت میں احکامات کی صورت میں ہمارے سامنے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اور ہمارے لیے بڑی قیمتی ہدایات اس میں موجود ہیں تفصیل کے ساتھ پچھلی دفعہ غزوہ بدر کا پس منظر کہ یہ غزوہ کیوں ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے منہج انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس پروسیس میں پھر یہ غزوات کا جو تسلسل بدر سے شروع ہوا یہ سارے مضامین ہیں کہ جو پچھلی نشست میں ہم نے اس کو سمجھا تھا انشاءاللہ آج پانچویں آیت سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور اس میں اب بدر کے حالات وہ ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں ابتدائی پانچ آیات میں جو پچھلی نشست میں ہم نے کی تھیں اس میں ابتدان بدر کے بعد جو مال غنیمت کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا اس کا حل اللہ سبحانہ وتعالی نے ابتدائی آیت میں نازل فرمایا اور پھر بندہ مومن کی شخصیت کے جو بنیادی خد و خال ہیں وہ ہمارے سامنے لائے گئے اب آیت نمبر پانچ سے بدر کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں ذہن میں آپ کی موٹی موٹی باتیں یقیناً ہوں گی یہ پہلا مارکا حق و باطل کے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آ کر اقدام کا ارادہ کیا ہے اور دوران ہجرت ہی اذن قتال آ گیا تھا کفار کے حوالے سے اور مدینے میں آ کے پھر حکم قتال بھی آ گیا کہ جس کے لیے پھر اللہ کے رسول نے تیاریاں شروع کی، اور اس میں پھر 8 مہمات بھی ہیں کہ جو کہ آپ نے روانہ کی تجارتی قافلوں کی نگرانی کے لیے، اور پھر کس طرح سے ایک جہنم واصل ہوا کافر ایک سریہ کے جو کہ اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، اور وہ جب خبر پہنچی ہے مکے میں تو ایک طوفان برپا ہو گیا اور انتقام کا وہ جذبہ کفار کے اندر پیدا ہوا. اسی طرح سے دوسرا جو تجارتی قافلہ تھا جو ابو سفیان کی سربراہی میں وہ مکے سے شام وہ بچ کے نکل گیا تھا مسلمانوں سے، لیکن اب شام سے یہ واپس آ رہا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ جو 50,000 دینار پر مبنی یہ ساز و سامان تھا لتا پتا کہ جو کہ یہ قافلہ وہ واپس آ رہا تھا، اور آج کی مالیت کے اعتبار سے کوئی یہ 26 کروڑ کی مالیت ہے کہ جو کہ بنتی ہے کہ جو مکے والوں کا یہ تجارت کا سامان تھا اتنی مالیت کا کہ جو کہ موجود تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ مدینے سے اللہ کے رسول نکلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے کہ اس تجارتی قافلے کو انٹرسپٹ کرنا ہے، اور مٹھی بھر مسلمان کوئی جنگ کا ذہن میں بھی نہیں تھا. 313 بہت ہی مختصر ساز و سامان کے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ یہ قافلہ نکلا، اور بہرحال یہ ہے کہ ابو سفیان کیونکہ زیرک پرسنالٹی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت یہ کفار میں تھے، تو انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ میں واپس آ رہا ہوں اور یہ دوبارہ سے انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کریں گے مسلمان. تو انہوں نے ایک اپنے ساتھی کو روانہ کیا تیز رفتار سواری دے کے کہ فوراً جاؤ اور مکے والوں سے کہو کہ یہ تجارتی قافلے کو مسلمان یہ لوٹنے کی اور انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرے تو ہماری مدد کو پہنچو. تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر یہ دو خبریں پہنچیں، ایک کافر کے جان واصل ہونے کی اور پھر یہ تجارتی قافلے کے حوالے سے. تو پر وہاں پر 1,000 کا لشکر ابو جہل نے تیار کیا تین کانٹے سے لیس، اور وہاں سے پھر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا. اور یہ بات بھی تفصیل سے ہم نے سمجھی تھی کہ مقام صفرہ پر جب اللہ کے رسول پہنچے ہیں 313 ساتھیوں کو لے کر، تو وہاں پر پھر یہ دو قافلوں کی خبر ہے کہ جو کہ آپ کو مل گئی تھی تجارتی قافلے کے لیے تو آپ نکلے تھے، لیکن وہاں پر آپ کو خبر ملی کہ 1,000 کا کیل کاٹے سے لیس لشکر ابو جہل کا وہ بھی مقابلے کے لیے آ. اور بارہ یہ ہے کہ ابو سفیان اس دوران جو ہے وہ ایک طویل راستہ کاٹ کر اور ایک دوسری طرف سے نکل گئے بچ کے، اور اب مسلمانوں کے لیے یعنی اس مقام پر کہ جبکہ یہ دو قافلے بھی موجود تھے، تو مسلمانوں سے پھر یہ دوسری مشاورت ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اب یہ دو قافلے ہیں تو پھر کیا کیا جانا چاہیے. تو بہرحال بعض سعد اللہ جو بھی مسلمان تھے، اور یہ بھی ایک عقلی منطقی بات اس وقت یہ تھی ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ بھئی ابھی تو ہم جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے، لہٰذا ابھی ہم تجارتی قافلے کو انٹرسپٹ کرتے ہیں اور ساز و سامان ہمیں مل جائے گا اور بعد میں پھر 1,000 کے لشکر سے نمٹ لیں. لیکن بہرحال اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ارادہ اور پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ اصل اہمیت جو ہے وہ مال و دولت کی نہیں ہے، بلکہ اصل اہمیت حق و باطل کی ہے. اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ اور پلاننگ یہ ہے کہ اس دن کو یعنی بدر کے دن کو یوم الفرقان بنا دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی حق و باطل میں جدا کرنے والا دن، اور حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے. لہٰذا یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی وہی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس 1,000 کے لشکر سے مقابلہ ہو، اور اس کے اندر جو بڑے بڑے سردار اس قافلے کے اندر آ رہے ہیں ان کی جڑ ہے کہ جو کہ کاٹ دی جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ مارکا ہوا ہے اور اس کی پوری تفصیلات ہیں کہ جو اب ہمارے سامنے لائے جا رہی ہیں، تفصیلات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. فرمایا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اور جیسا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب نے نکالا من بیتک آپ کے گھر سے، یعنی گھر سے مراد مدینے میں جو آپ کا گھر یا مسجد نبوی ہے وہاں سے آپ کو نکالا، اہل ایمان کو نکالا بالحق حق کے ساتھ. اب یہاں پر چند باتیں ہیں کہ جو سمجھنے کی ہیں. یہ جو عربی میں کما آتا ہے یہ دو اعتبارات سے آتا ہے، دو اعتبارات سے استعمال ہوتا ہے اس کا. کما جو ہے یہ تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے، لہٰذا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کما جو تشبیہ کے لیے آتا ہے تو اب یہاں کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ تو اس میں کئی رائے ہیں کہ جو محصرین نے بیان کی. سیاق سے اگر دیکھیں تو پہلے مال غنیمت کا مسئلہ کھڑا ہوا اور ایک کیفیت ہے کہ جو کہ تنازع کی کھڑی ہوئی, جو کہ تفصیل سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنایا حق کے ساتھ کہ بھئی مال غنیمت یہ سارا جس کے پاس بھی ہے وہ اللہ اس کے رسول کا ہے, اللہ کے رسول کے پاس جمع کرا. تو لہٰذا تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسا کہ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا مسئلہ حل کر دیا غزوہ بدر کے بعد, اسی طرح سے حق کے ساتھ ہے کہ جو کہ نکالا ہے. یہ کما تشبیہ کے لیے اس اعتبار سے استعمال ہوتا. اسی طرح سے ایک رائے یہ ہے کہ یہ کما جو ہے یہ سبب کے لیے بھی استعمال ہوتا, اور سبب کیا تھا؟ وہ سبب ہے کہ جو کہ پھر اگلی آیتوں میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا حق کے ساتھ, یعنی خاص مقصد کے ساتھ. اور وہ مقصد کیا ہے وہ آگے آ جائے گا اگلی آیتوں میں. لیحق الحق ویبطل الباطل, تاکہ اللہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے. اور ویبدا دابر الکافرین, اور کافروں کی جو ہے وہ جڑ کاٹ کے رکھے. لہٰذا یہ سبب کے لیے بھی یہ کما ہے کہ جو استعمال ہوتا ہے. تو کہ جس طرح سے نبی آپ کو آپ کے رب نے نکالا آپ کے گھر سے حق کے ساتھ, اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نکلے اپنے گھر سے, بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اخرجا, یہ باب افعال سے ہے, یعنی آپ کو نکالا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یعنی مطلب کیا ہے کہ جب بھی اہل ایمان اللہ کے راستے میں قدم بڑھاتے ہیں یا نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں, تو واقعہ یہ ہے کہ پھر اللہ کی تائید اور اس کی نسبت ہے کہ جو کہ اہل ایمان کو حاصل ہو جاتی ہے. جس طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن نیکیوں کے ذریعے سے, نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ سراپا ایک بندہ مومن وہ اللہ کے احکامات میں ڈھل جاتا ہے, اس کے شریعت کے تابع ہو کے, اور پھر پوری زندگی ہے کہ جو کہ اس کی گزرتی ہے, اس کی آنکھ وہی دیکھتی ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا دیکھنے, ہاتھ وہی کام کرتے ہیں کہ جس کا اللہ نے حکم دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کی طرف نسبت کی گئی کہ جس طرح سے اللہ نے آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. اور جیسے کہ بات آئی کہ حق اور مقصد کیا تھا, تاکہ آج یوم الفرقان اللہ تعالیٰ بنا دے اس دن کو, حق کو اور باطل کو جدا کر. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, اور بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ وہ نکلنے کو ناپسند کرتا تھا. یعنی اب یہاں پر جو پہلی مشاورت ہوئی تھی مدینے میں ہی, وہاں پر اللہ کے رسول نے مشاورت کی کہ بھئی یہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے ابو سفیان کا, اس کو انٹرسپٹ کرنا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ بعض جو سادہ لو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی تو کفار نے پہل نہیں کی ہے اقدام کی, لہٰذا ہم کیوں ان کے قافلوں کو چھیڑیں, کیوں ہم اقدام کریں. لہٰذا یہ ہے کہ یعنی صبر کے ساتھ, اور ابھی یعنی ایک یعنی آسانی کا معاملہ وہ کرنا چاہیے, ہمیں اقدام نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک رائے تھی کہ جو کہ صحابہ کرام نے دی, مشورے میں رائے دی جاتی ہے. لیکن جب نکلنے کا فیصلہ ہو گیا تو بہرحال یہ ہے کہ سب نے پھر نکلے ہیں, جو بھی 313 تھے مٹھی بھر, اللہ کے رسول نے جتنی ڈیمانڈ کی تھی اتنے ساتھی ساتھ میں آ گئے. اب فرمایا جا رہا ہے یجادلون کا فی الحق بعدما تبینا کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون, اور اے نبی وہ آپ سے جھگڑتے تھے حق کے بارے میں, بعدما تبینا اس کے بعد کہ وہ واضح ہو چکا تھا, کانما یساقون الی الموت گویا کہ وہ ہاکے جا رہے ہیں موت کی طرف, وہم ینظرون اور حالانکہ وہ دیکھتے ہیں. یعنی اب یہاں پر ایک رائے یہ ہے کہ اب یہ دوسری مشاورت ہے کہ جو ہوئی مقام صفرا پر, یعنی جب مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ اب 1000 کا لشکر ہے کہ جس سے اب مقابلہ اس کا فیصلہ وہ ہو چکا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ وہی وہ ساتھی کے جو کہ چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ جنگ کے معاملات نہ ہوں, اور آپشن ہمارے پاس موجود ہے کہ ابو سفیان کے قافلے کو ہم پہلے انٹرسپٹ کر لیں, ساز و سامان حاصل کر لیں. لہٰذا یہ کہ جب فیصلہ ہوا 1000 کے لشکر کے حوالے سے, آپشن وہ بھی موجود تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایسا محسوس ہوتا تھا, یہ ابتدائی نقشہ تھا مسلمانوں کا,
کہ بھئی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ موت جو ہے وہ منہ کھولے کھڑی ہے اور 1000 کے لشکر سے مقابلے میں اب موت سیدھی سیدھی. لیکن جب فیصلہ ہو گیا مسلمانوں کے حوالے سے کہ اب لڑنا 1000 کے لشکر سے, تو پھر تو جان فروشی کے ساتھ تمام مسلمان ہیں. 313 وہ لڑے ہیں اور بڑی زبردست فتح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے. فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, اور یاد کرو کہ جب اللہ تمہیں وعدہ دیتا تھا دو گروہ میں سے ایک کا, تفصیل ہم نے سمجھ لی ہے, دو گروہوں سے مراد کیا ہے, ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ایک ابو جہل اور 1000 کا لشکر, انہا لکم, کہ ان میں سے ایک گروہ وہ تمہارے لیے اے مسلمانوں ہے, ایک گروہ پر تمہیں فتح ہے کہ جو کہ حاصل ہے. وتبدون ان غیر ذات شوکتی تکون لکم, اور اے مسلمانوں تم چاہتے تھے اس گروہ کے لیے نکلنا کہ جس میں تمہیں کوئی کانٹا بھی نہ لگے, وہ تمہارے لیے ہو جائے, تکون لکم وہ گروہ تمہارے لیے ہو جائے. یعنی بعض مسلمانوں کی چاہت یہ تھی کہ ہمیں ابو سفیان کے قافلے کی طرف جانا چاہیے, لہٰذا اس میں تو لازم بات ہے کہ وہ 70 محافظ تھے ابو سفیان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ, لہٰذا ان کا مقابلہ کرنا آسان تھا, پھر ساز و سامان بھی حاصل ہوتا. لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری خواہش یہ تھی کہ تم اس قافلے کی طرف جاؤ کہ جس میں تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی تمہیں کانٹا بھی نہ لگے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے اپنے کلمات کے ذریعے سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کی جو ہے وہ جڑ کاٹ. یعنی اب یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اہل ایمان کو جو مدینے سے نکالا گیا, اللہ نے نکالا تو درست تدبیر کے ساتھ نکالا. اللہ کی چاہت یہ تھی کہ آج حق و باطل جدا ہو جائے, اور جو یہ بڑے بڑے سردار آ رہے ہیں, جس طرح سے 70 سردار ہیں کہ جو جہنم واصل ہوئے غزوہ بدر میں, تو ان کی جڑ کٹ جائے اور جو روب دبدبا پورے عرب پر کفار کا ہے وہ مٹی میں مل جائے. فرمایا کہ لیحق الحق ویبطل الباطل, تاکہ اللہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ حق و باطل کے درمیان بالکل ازل سے یہ مارکا ہے کہ جو کہ چھڑا ہوا ہے. پہلے بھی بات ہم نے سمجھی تھی, اللہ تعالیٰ ہر موقع پر حق اور باطل کو آپس میں لڑا کے اور حق کو اور باطل کو جدا کر دیتا ہے. یہ مارکا چھڑا ازل سے, ابلیس ہے کہ جو کہ باطل کا یعنی پرچارک تھا, اور آدم علیہ السلام وہ حق کے پرچارک تھے, لہٰذا وہاں پر کھڑے کھوٹے کو جو ہے وہ الگ کر دیا اللہ تعالیٰ. پھر دنیا میں انسان کو برپا کیا ہے, تو یہاں پر حق و باطل کے مارکے ہیں کہ جو مسلسل چڑھے. موسیٰ علیہ السلام کو جو کہ حق کے پرچارک تھے, فرعون جو کہ باطل کا پرچارک, ابراہیم علیہ السلام حق کے یعنی حق کا نعرہ لے کے کھڑے ہوئے, نعرہ مومنانہ بلند کیا, اور ان کے مقابلے میں نمرود تھا کہ جو کہ باطل کا پرچارک تھا. تو یہ مارکا ہے حق و باطل, ازل سے چل رہا ہے اور یہ آخر تک جاری رہے گا, اور یہی وہ مقصد ہے کہ جو پھر کلی طور پر پورا ہوا فتح مکہ میں. 8 ہجری کو عرب کی سرزمین پر حق غالب آ گیا, باطل مٹ گیا, اور اللہ کے رسول داخل ہوئے خانہ کعبہ میں, ایک ایک بت کو توڑتے جاتے تھے اور کیا نعرہ لگاتے جاتے تھے, وجال حق و وضاحق الباطل, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے تاکہ اللہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل. ولو کرہ المجرمون, خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناپسند ہو. اب اس کے بعد وہ منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جب بدر سے ایک رات پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آہ بزاری کے ساتھ اللہ سے یعنی فریاد کر رہے تھے, دعائیں کر رہے تھے کامیابی کی, اور آپ کے ساتھ اہل ایمان بھی ہیں کہ جو کہ دعائیں فرما رہے تھے, لہٰذا اب دعا کی قبولیت کا اعلان ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ اذ تستغیثون ربکم, اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے تمہاری فریاد سن لی, تم دعائیں کر رہے تھے, اللہ نے تمہاری دعاؤں کو سن لیا. واقعہ کیا ہے, جیسے کہ پہلے بھی بات آئی کہ بدر سے ایک رات پہلے یعنی جب مورچہ بندی ہو گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ زن کیا ہے اپنا, کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ بھئی 313 مٹھی بھر ہیں مسلمان, اور کوئی ساز و سامان بھی زیادہ نہیں, جبکہ مقابلے پہ تین گنا کفار کا لشکر ہے، 1000 کا، اور کیل کاٹے سے لیش. لہذا پھر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور پوری رات سجدہ ریز ہو کے آہ وزاری کے ساتھ دعائیں کی، اور آپ کی دعائیں منقول ہیں روایات میں. آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں نے اپنی 12-13 سال کی محنت ہے کہ جو تیرے قدموں میں لا کے میدان عمل میں رکھ دی، اب اگر یہ کل یہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت پھر زمین میں نہیں ہو سکے. لہٰذا یہ ہے کہ اس طرح سے رمز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعائیں کر رہے تھے، اور صبح ہو گئی ہے، اور پھر صدیق اکبر نے آ کے آپ کو جو ہے وہ پیچھے سے اپنی باہوں میں لیا ہے کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو آہ وزاری کی حد کر دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اور آپ باہر آئے ہیں، مبارک بات ہے کہ جو کہ صدیق اکبر کو دی ہے کہ اے صدیق اکبر، میں کافروں کی یعنی قتل گاہیں ہیں کہ جو کہ دیکھ رہا ہوں، جہاں جہاں یہ مریں گے، قتل ہوں گے، جہنم حاصل ہوں گے، میں وہ جگہیں دیکھ رہا ہوں. اور پھر آپ باہر نکلے اور یہ آیت آپ نے پڑھی ہے، سَيُهْزَمُ الْجَمُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جو بھی قافلہ ہے کافر، یہ ہزیمت سے دوچار ہوں گے، شکست سے دوچار ہوں گے، اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد بھی آئی، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. تو یہ دعا کی قبولیت کا بیان ہے کہ اے یاد کرو اے مسلمانوں، کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، بس اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں سے کہ جو لگاتار یکے بعد دیگرے اتر. اور فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ جو فرشتوں کا اترنا ہے، اللہ تعالی نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہاری خوشخبری کے لیے، تمہارے لیے بشارت. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو اللہ تعالی مطمئن کر دے، بالکل اطمینان انہیں حاصل ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ یعنی اب یہ بھی کسی بھی فوج کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے کہ جنگ سے پہلے فوج کو یہ پتہ چل جائے کہ کمک ہے کہ جو کہ مزید فوج کی وہ پہنچ رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے، دل کو بڑا ایک اطمینان ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ہیں کہ جو 1000 کی تعداد میں لگاتار وہ تمہارے لیے بھیج رہا ہوں. اب لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو فتح نصیب کرنا چاہتا تو بغیر فرشتوں کے بھی کر سکتا، لیکن کیونکہ یہ دنیا ہے اور دنیا اسباب پر مشتمل ہے، لہذا اسباب کے اعتبار سے پھر یہ خوشخبری ہے کہ جو کہ مسلمانوں کی دی گئی، کہ تاکہ ان کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو، کیونکہ آنکھوں پہ اسباب کے معاملات بھی ہوتے ہیں. اور لازم آتا ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہی کافروں کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ تعداد بھی اسباب کے لحاظ سے ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے، تو اسی اعتبار سے پھر 1000 کا لشکر کیونکہ سامنے تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ 1000 فرشتوں سے میں تمہاری مدد کروں گا کہ جو لگاتار اترے. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور یہ اس لیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے بنایا فرشتوں کا نزول کہ تاکہ تمہارے لیے بشارت بھی ہو جائے اور تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو جائے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں ہے مگر کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی عقیدے کو درست کیا جا رہا ہے کہ یہ فرشتوں کی آمد سے تم یہ نہ سمجھنا کہ فرشتے تمہاری مدد کریں گے، بلکہ اصل مدد کس کی ہے؟ یہ فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں کس کے حکم سے، اور جو بھی یہ کچھ کریں گے تمہاری مدد، وہ بھی تاثیر پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیکھیں یہ بہت اہم عقیدہ ہے، یہ پورا فکر ہے کہ جو کہ زاویہ ایک بندہ مومن کا 180 ڈگری جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے. جیسے ہم اپنے روٹین میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی ذرا پانی لانا، مجھے پیاس بجھانی ہے، تو ہمارا ایک ذہن کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ پانی میری پیاس بجھائے گا، قطن نہیں. یہ پانی اس کے اندر پیاس بجھانے کی جو تاثیر ہے وہ پیدا کرنے والی مؤثر حقیقی وہ کون ہے؟ وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو پانی پیاس نہیں بجھا سکتا جب تک کہ اللہ اس کے اندر تاثیر نہ رکھے. لقمہ بھوک نہیں مٹھا سکتا کہ جب تک کہ لقمے میں تاثیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ رکھے، بلکہ یہ لقمہ روایت میں آتا ہے کہ ہر لقمہ وہ پیٹ میں جانے سے پہلے اذن ربی وہ پوچھتا ہے اپنے رب سے کہ اللہ میں اس بندے کے اندر غذا بن کے داخل ہوں یا زہر بن کے لڑ جاؤں. اور یہ وجہ ہے کہ ایک ہی کھانا 10 افراد کھاتے ہیں 10 دوست, ایک کو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے باقی 9 صحیح رہتے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھوک اور جو تاثیر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے, یا تو شفا یا زہر. تو بہرحال یہاں پر یہ عقیدہ درست کیا جا رہا ہے کہ اصل مدد وہ اللہ کی طرف سے ہے, سارا جو توکل ہے وہ اللہ کی ذات پر. ان اللہ عزیز و نکیم, بے شک اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا ہے. یعنی اللہ بغیر فرشتوں کے بھی تمہاری کامیابی دکھا سکتا تھا, تمہیں غلبہ دے سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اسباب کے پیش نظر یہ تمہارے لیے خوشخبری کا سامان ہے کہ جو کہ کیا. یہاں پر غور کریں کہ فرشتوں کا نزول کب ہوا ہے, یعنی 12-13 سال مکی دور میں فرشتے نازل نہیں ہوئے. حضرت بلال تپتی ہوئی ریت پر انہیں کوڑے برسائے جا رہے ہیں, عبیہ بن خلف مار مار کے تھک رہا ہے, لیکن فرشتوں کا نزول نہیں ہو رہا ہے. شیب ابی طالب میں پورا آپ کا خاندان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سمیت 3 سال محسوری میں گزارتے ہیں, کوئی سوشل بائیک آؤٹ کیا جاتا ہے, غذا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, پتے درخت کے کھا کے بھوک مٹائے جا رہے, اور یہ کہ پتے ختم ہو گئے تو پانی ابال کر بچوں کی زبانوں پہ ٹپکایا جا رہا ہے, فرشتے نازل نہیں ہو رہے. خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ ننگی پیٹ انگاروں پر لیٹے ہیں, چربی پگلی ہے اور جان کی خلاصی ہوئی, انگارے ٹھنڈے ہوئے, فرشتے نازل نہیں ہوئے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ فرشتوں کا نزول کب ہوتا ہے کہ جب اہل ایمان اپنا سب کچھ نچھاور کر کے میدان عمل میں آ جائیں. اور آج بھی یہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے بات کہ فرشتے صرف یہ 14 سال پہلے ہی اتریں گے اور یہ خاص غزوہ بدر کا معاملہ نہیں, یہ فرشتے آج بھی ان کا نزول ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, جس طرح سے شاعر نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب. اس کے لیے تمہیں فضائے بدر پیدا کرنا ہوگا. فضائے بدر کیا تھا؟ 1000 کفار کے مقابلے میں کون تھے سامنے؟ وہ پورے عرب کی کریم تھے, کریم زبردست پرسنالٹیز تھے, صدیق اکبر تھے, عمر فاروق تھے, عثمان غنی تھے, حضرت علی تھے. یہ وہ کردار ہیں کہ واقعتاً جن کا روب 1000 کے لشکر پر پڑ رہا تھا, اس کی بات ابھی آگے آ رہی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ فضائے بدر آج بھی ایسے بندہ مومن وہ پیدا ہو جائیں واقعتاً, کہ جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ پنجہ آزمائی کریں, انہیں کسی کا خوف نہ ہو, نہ IMF کا, نہ امریکہ کا, نہ اسرائیل کا, بلکہ وہ اللہ کے خوف میں وہ آ جائیں تو سارے خوف جب وہ نکل جاتے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. لہذا یہاں پر یہی بات ہے کہ جو کہ فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نازل کیا تمہارے لیے مدد, اور اصل مدد وہ اللہ کی ہے, اور اللہ ہی ہے کہ جو کہ غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. اس یغشیکم النعاس امنۃ من, اب مزید کچھ نعمتیں نازل ہوئی اللہ کی طرف سے میدان بدر میں. ہوا کیا کہ جب کفار اور مسلمان پہنچے ہیں بدر کے میدان میں, تو کافروں نے آتے ہی ذرا بلند مقام پر وہ قابض ہو گئے, ذرا اچھا مقام جنگی پوائنٹ آف ویو سے بلند مقام بھی تھا, اور یہ ہے کہ وہاں کوئی کیچڑ بھی نہیں تھی اور مٹی بھی دبیز نہیں تھی, سخت زمین تھی, چلنا پھرنا بھی آسان تھا. تو بہرحال یہ ہے اسی طرح نچلی سطح پر ذرا ڈھلان میں مسلمان تھے, وہاں جو ہے وہ مٹی تھی, پاؤں بھی جو ہے وہ دھستے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالی کی طرف سے, اور تھکے بھی تھے مسلمان, اور شیطان کی طرف سے کچھ جو وہ ایک کیفیات تھیں کہ بھئی 1000 کا لشکر, تو خوف کی بھی جو کیفیات تھیں, اللہ تعالی نے 2 نعمتیں ہیں کہ جو کہ نازل کی. ایک نعمت نازل کی اونگ کی, مسلمانوں پر ایک اونگ ہے کہ جو کہ تاریخ کی اللہ تعالی, اور وہ اونگ سے جو ہے وہ مسلمان تھوڑی دیر کے لیے وہ اونگ نازل ہوئی اور ایک دم سے وہ فریش ہو گئے مسلمان, اور یہ ہے کہ وہ جو دشمن کا خوف تھا وہ اندر سے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. پھر یہ ہے کہ دوسری نعمت نازل کی کہ بارش ہوئی, اور بارش سے جو کفار والی جگہ تھی وہ جو ہے وہ وہاں پر کیچڑ کیچڑ ہو گئی, ان کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا, اور یہ ہے کہ پھر وہ پانی بھی جو ہے وہ جمع نہیں کر سکے, ڈھلان کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی طرف پانی بہا, انہوں نے جو ہے وہ رکاوٹ کھڑی کر کے ذخیرہ کیا, پانی کی جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی, اور جو وہ دبیز مٹی تھی اس پہ پانی پڑا ہے تو وہ سخت ہو گئی اور چلنا بھی آسان ہو گیا. تو یہ دو نعمتیں ہوئیں, نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ جو اگلی آیت میں آ رہا ہے. فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ من, اور یاد کرو کہ جب ڈھانپ لیا تمہارے رب نے تمہیں اونگ سے, اور وہ اونگ کیسی تھی, امنۃ من, وہ امن والی اونگ تھی, یعنی اس کے ذریعے سے تمہیں ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت ملی. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا, بارش ہوئی, اور اس کا سبب کیا تھا, مقصد کیا تھا, لِيُطَاهِرَكُم بِهِ, کہ تاکہ اس بارش کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے, جو بھی گندگی شیطان نے اندر خوف وغیرہ کی ڈالی تھی وہ اس سے تمہیں دور کر دے, وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ, اور تاکہ شیطان کی جو بھی گندگی تھی وہ تم سے دور کر دے, وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو مربوط کر دے, وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ جمع دے. اب اس کے بعد ایک اور خوشخبری آ رہی ہے, اور یہ بھی کیونکہ بدر کے حالات ہی سے منسلک ہے تو ان آیتوں کو بھی ہم لے لیتے ہیں. فرمایا کہ اِذْ یُوحِی رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ, اور یاد کرو کہ جب وحی کی آپ کے رب نے فرشتوں کو, یعنی اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا اور ان کو کچھ آرڈرز ہیں کہ جو کہ جاری فرمائے مسلمانوں کے لیے. وہ کیا آرڈر ہے, نمبر ایک, انی معاکم, کہ بے شک اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں, فثبتوا الذین آمنوا, پس تم اہل ایمان کو جمائے رکھو, ان کے قدم اکھڑنے نہ دو, تم ان کو حوصلہ دو. اور یہ جنگ میں جو بھی افواج ہوتی ہیں فوجی ہوتا ہے اس کو حوصلہ دینے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ اس کے حوصلہ پست نہ ہو, ورنہ حوصلے پست ہو جائیں تو پھر یہ ہے کہ وہ جو بھی کفار کے لیے وہ نرم چارہ ثابت ہو جاتے. لہذا اے فرشتوں تو مسلمانوں کو جمائے رکھو, سَأُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, میں ان قریب کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ہے کہ جو کہ ڈال دوں. اور واقعتاً یہ وہ بات آ گئی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کردار کا روگ تھا 313 کا, کہ جو کہ 1000 کے لشکر پر وہ پڑ رہا تھا. فضربوا فوق الاناق, اور اگلا حکم یہ تھا فرشتوں کو کہ اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے گردنوں پر مارو, وضربوا منہم کل بنان, ان کے ایک ایک پور پر جب وہ ضرب لگاؤ. اور یہ باقاعدہ مسلمانوں نے یہ کیفیات محسوس کی, ایک صحابی آئے ساتھی آئے اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول کیا ہوا کہ میں ایک کافر کی طرف بڑا تلوار لے کے, لیکن ایک دم سے مجھے کوڑا برسنے کی آواز آئی اور ایک سوار کی آواز آئی, اور یہ کہ ایک دم سے وہ کافر ہے, ابھی میں نے تلوار چلائی نہیں اور وہ ختم ہو گیا میرے سامنے, اور میں نے دیکھا کہ اس کی ناک پر ضرب ہے کہ جو کہ لگی ہے, اور اس کا سر ہے کہ جو کہ پھٹ گیا, اور یہ ہے کہ وہ بالکل اس کا جسم ہے کہ جو کہ بالکل ہرا پڑ گیا. لہٰذا یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آسمانی مدد تھی, فرشتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے تمہاری مدد کی ہے. کسی کی گردن کٹ گئی, تلوار اٹھائی ہے ابھی صحابی نے اور گردن ایک دم سے کٹ گئی, کسی کا ہاتھ ہے کہ جو کہ کٹ گیا, یہ فرشتوں کی مدد ہے کہ جو کہ آئے. اور بہرحال مسلمان بھی پھر جاں فروشی کے ساتھ ہیں کہ جو کہ لڑے ہیں. اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تم جو ہے وہ ان کے گردنوں کو مارو اور ان کی ایک ایک کور کو مارو. کیوں؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, اس لیے کہ یہ بدبخت جو ہیں 1000 یہ کفار, یہ کون ہیں کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت, یہ مخالف ہو گئے اللہ اس کے رسول کی. اللہ نے حق اتارا کتاب کی صورت میں, رسول کی صورت میں, لیکن کس طرح سے انہوں نے ذاتی کی ہے, کس طرح سے اذیتیں دی ہیں, حق کو جھٹلایا ہے. ومن یشاقق اللہ ورسولہ, اور جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا, فإن اللہ شدید العقاب, تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر سخت عذاب دینے والا ہے. فرمایا جا رہا ہے کفار سے, ذالکم فذوقوا, بس یہ تو تم چکھو, یعنی یہ دنیا کا جو پہلا کوڑا ہے عذاب بدر کے مقام پر, یہ تو تم چکھ لو. لیکن یہ اصل نہیں ہے, یہ اللہ کا عذاب دنیاوی یہ عارضی ہے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, اور یہ کہ کافروں کے لیے تو پھر آگ کا عذاب ہے جو کہ اصل ہے. وہ پھر روز قیامت یہ آگ میں جہنم کی وہ جھونکے جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی واقعتاً ہمیں جو بھی اہل ایمان کی جمع مردی ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمایا۔ آج یہ جمع مردی، یہ حوصلے ہمارے پست ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ہم دشمن کا تر نوالا بنے ہوئے، موم کی ناک بنے ہوئے، اور یہ کہ ہمت نہیں ہے، خاص طور پر ارض فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر اس وقت جو پوری امت مسلمہ کی ذبح حالی ہے، یہ جرم ضعیفی کی سزا ہے کہ جس کو ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر یہ جذبہ، یہ شوق، یہ شوق شہادت وہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمیں دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی اور اس کے لیے جو ایمان کی دولت درکار ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔